السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. پاکستان میں الیکشن کا جو دن ہے وہ خاصا قریب ہے، اور اسی تعلق سے گزشتہ جمعے کراچی قرآن اکیڈمی کی مسجد میں کلام ہوا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی روشنی میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. تو وہاں تفصیل سے امانت کا وسیع تر تصور، اور صرف روپیہ پیسہ ہی ہمارے پاس رکھوایا جائے اس کو واپس کر دے نہیں، امانت نہیں بلکہ امانت کے وسیع تر تصور پر کلام ہوا. اسی ذیل میں کیونکہ معروف بات ہے کہ ووٹ اور یہ رائے دہی بھی ایک مقدس امانت ہے، تو جہاں یہ مقدس امانت ہے وہاں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اہل لوگوں کو دیا جائے ووٹ. اس پر بھی تھوڑا سا ہم نے کلام کیا، اور اسی کے ذیل میں تنظیم اسلامی کی جو پالیسی ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا. ہماری دیانتداری کے ساتھ رائے یہ ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اور اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا ایک نظام کے طور پر. یہ سارے مسائل، مشکلات، مصیبتیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اور اس کے ساتھ بلکہ غداری کی ہے ہم نے، اور سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، اور اس کے احکام کو نافذ نہیں کیا، اس لیے آج ہم مصائب کا شکار ہیں. اصل حل ہمارا یہی ہے، حل تو بہت تجویز کیے جا رہے ہیں، اصل حل یہ ہے کہ یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے. اس کا مطلب ہے نظام کی تبدیلی، اور نظام بدلتا ہے تحریکی راستے سے انقلابی جد و جہد کے راستے سے. چلتا ہوا نظام چل سکتا ہے انتخابی سیاست کے راستے سے، البتہ نظام جب بھی بدلا ہے وہ انقلابی جد و جہد کے راستے سے. تو یہ تنظیم اسلامی کی سوچی سمجھی رائے ہے. البتہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بہت واضح کیا، برسوں سے ہم بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جب تک اس مملکت میں اسلام نہیں غالب ہوتا، اسلامی انقلاب نہیں آ جاتا جس کی ہم داعی ہیں، جس کی جد و جہد کی کوشش کر رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، البتہ جب تک یہ اسلامی انقلاب نہیں آتا، مملکت تو ہے، اس مملکت کا نظم تو چلنا ہے، تو یہ انتخابات کا سلسلہ جاری رہے، اور تمام ادارے اپنے اپنے حدود کار میں رہ کر کام کریں، اور عوام کو ان کی رائے پیش کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ ذرا یہ اندر کے جذبات کا بھی اظہار اور باہر آنے کا موقع ملتا رہے، اور نظم کسی نہ کسی طریقے پر مملکت کا چلتا رہے. اس ذیل میں جب انتخابات آتے ہیں تو ہم اپنی تنظیم اسلامی کی پالیسی کو بھی واضح کر دیتے ہیں، جس کو پچھلے جمعے کے خطاب میں بھی بیان کیا گیا. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مقدس امانت کے فریضے کو انجام دینا چاہ رہا ہے تو کم سے کم دو شرائط پوری کرے، یا دو معاملات کو خاص طور پر دیکھے. نمبر ایک، جس امیدوار کو وہ ووٹ دے رہا ہے، یہ امانت ادا کرنا چاہ رہا ہے، وہ ظاہر کے اعتبار سے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. ہم کسی کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، پرائیویسی میں جا کر تو نہیں دیکھ سکتے، ظاہر کے اعتبار سے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، جس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. ممبر سے تو یہی بات کریں گے نا، باہر تو جو کچھ چلتا ہے وہ چلتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس وقت کی پریویلنگ پالیٹکس کے میکینزم کیا ہے، زبان کیا ہے، انداز کیا ہے، طریقے کیا ہیں، ٹیکٹکس کیا ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. مگر اگر ہم اللہ کو مانتے، اس کے رسول کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بیان آنا چاہیے سامنے. تو پہلی بات، جس امیدوار کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. نمبر دو، جس امیدوار کے حق میں ووٹ دے رہے اس کا اگر کسی جماعت سے تعلق ہے تو اس جماعت کے منشور میں خلاف اسلام کوئی بات شامل نہ ہو. اب ہمارے اس ملک میں بعض جماعتوں نے لکھ دیا ہے ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی ہم پاسداری کریں گے. پیچھے تو دروازہ کھولنے والی بات ہے ایل جی بی ٹی کی, اور خواجہ سراؤں کا سامنے رکھ کر معاملہ وہ ہم جنس پرستی کے راہ کو کھولنے کی کوششیں, اس پر تفصیلی کلام ہو چکا ہے. تو ذرا چیک کر لیں کون کون اس کے حق میں ہے, کون کون سی جماعتیں, کن لوگوں نے مل کر یہ قانون پاس کیا تھا, کن سب نے مل کر ووٹ دیا تھا, کن سب نے مل کر قانون بنوایا تھا, کون سے آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک اشارہ میں نے آپ کو دیا, لیکن میری بات پوری سن لیں. پھر جس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا جس جماعت سے تعلق ہو اس جماعت کے منشور میں کوئی خلاف اسلام بات نہ ہو, اور اس کی قیادت کے بیانات میں کوئی خلاف اسلام بات نہ ہو. اب یہ بھی ذرا تفصیل طلب بات ہے. تو یہ دو باتیں شرائط کے طور پر ہم تنظیم اسلامی کی پالیسی کے طور پر رکھتے ہیں, کیونکہ بہرحال مفتیان کرام کے فتاوی موجود ہیں, وہ ایک مقدس امانت ہے بالکل سر آنکھوں پر, تو امانت اہل لوگوں کے حوالے کی جائے. یہ بھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں. آج کچھ گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کچھ منکرات کے حوالے سے, جن میں سے کئی ایک عام طور پر بھی ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں, اور بہت ساری وہ ہیں جو انتخابی مہم کے دوران میں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کا بیان اس لیے ضروری ہے, میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن حکیم کی معروف آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, چاہیے تم میں سے گروہ ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, معروف کا حکم دے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, منکر سے روکے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تین آیات, ویسے تو ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 103 104, بہت عمدگی سے اس کو واضح کیا ہے, کتابی شکل میں بھی اور خطابی ان کا موجود ہے. امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل, 3-point ایکشن ایجنڈا فار دا مسلم امہ, انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. بہرحال یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 103, ویسے تو 104, آیت آل عمران آیت 104, یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, ورنہ تو پوری امت کے کرنے کا کام. یہ امت کیوں کھڑی کی گئی, کس مقصد کے لیے اس کو برپا کیا گیا؟ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 110 میں ہے کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم بھلائی کا حکم دو گے نیکی کا اور منکر سے روکو گے. یہ ہے جس کا وتؤمنون باللہ, تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اس امت کو کھڑا کیا گیا ساری انسانیت کے لیے. ختم نبوت کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے, جیسے کہ قرآن فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا. تو کسی چھوٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو کھڑا نہیں کیا. بہرحال یہ تفصیل طرح بات ہو جائے گی. تو حاصل کلام پوری امت کو کھڑا کیا گیا, برپا کیا گیا حضور والے کام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی, پڑھائے ہم بہت عرصے پہلے سورہ آراف کی آیت نمبر 157 رسول اللہ کی ذمہ داریوں کے ذیل میں بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, آپ معروف کا حکم دیتے منکر سے روکتے ہیں. یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم نبوت کے بعد پوری امت کی ذمہ داری ہے. البتہ اگر امت کا بہت بڑا حصہ سو گیا ہے تو جو جاگے ہوئے ہیں, جو بیدار ہیں, جن میں کچھ رمق باقی ہے, وہ تو جماعتی زندگی اختیار کریں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ, سورہ آل عمران آیت 104, چاہیے تم میں سے گروہ ایک جماعت ہو جو لوگوں کو يدعون إلى الخير, خیر کی طرف بلائے. خیر کا ترجمہ بھلائی کا, خیر کے کاموں کا بھی ہے. اور خیر کا لفظ قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں قرآن کریم کے لیے بھی استعمال ہوا. جب ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے ما انزل ربکم, تمہارے رب نے کیا نادل فرمایا, قالوا خیرا, وہ کہتے خیر نادل فرمایا. سب سے بڑا خیر تو قرآن ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں سب سے بڑا خیر جسے جمع کیا جائے اللہ کے نزدیک وہ قرآن کریم ہے. تو یہ گروہ کیا کرے, خیر کی طرف, مراد قرآن کی طرف بلائے اور عام بھلائیوں کی طرف بھی بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, معروف کا حکم دے, بھلائی کا حکم دے. جہاں اختیار ہوگا وہاں طاقت بھی استعمال ہوگی, اور جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے, تبلیغ ہے, سمجھانا ہے, واعظ ہے, نصیحت ہے, ایڈمونیشن ہے, پہنچانا ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بدی سے روکے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، جیسے مسلم شریف کی روایت میں ہے، جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے بدلے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے. لیکن فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور دوسری روایت ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ آپ کا میرا فریضہ ہے. اور اگر بدی کی نفرت دل میں ہے اور بدی کو مٹانے اور بدلنے کے لیے کوئی جد و جہد ہو رہی ہے تو ایمان موجود ہے. پھر یہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ فریضہ امت ہے. چنانچہ اس کے تعلق سے ہی ہم سب نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی. ہم اپنی جماعت تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی انفرادی سطح پر بھی اس کی توجہ دلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں بدی کو مٹانے کی اور نیکی کو جاری کرنے کی، اور اجتماعی سطح پر بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بارہا آپ نے جو سینئر حضرات ہیں وہ واقف ہیں، بارہا ہر دوسرے تیسرے جمعے کہیں سود کی ممانعت پر کلام ہو رہا ہے، کہیں بے حیائی کی ممانعت پر کلام ہو رہا ہے، کہیں مال حرام کی ممانعت پر کلام ہو رہا ہے، کہیں عورتوں کی میراتھن کرائی جا رہی ہے، اور سافٹ امیج آف اسلام کے نام پر جنرل مشرف کے دور میں اس کی مخالفت انہوں نے کی. بہرحال یہ ہمارا مستقل فریضہ ہے. پھر تنظیم اسلامی کی سطح پر ہم نے ہر 3 مہینے پر اپنے مقامی نظم کے اعتبار سے پورے پاکستان میں طے کر رکھا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اس فرض کو ہم اجتماعی طور پر بھی ادا کریں. چنانچہ ہر 3 مہینے پر ہم ایک منکرات آگاہی مہم کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ معلوم تو ہو کہ یہ باتیں منکر ہیں، ان سے اللہ کے دین نے منع فرمایا اور ان سے ہمیں بچنا ہے. اس منکرات آگاہی مہم کے دوران میں کبھی سود کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، بے پردگی کے خلاف، جادو ٹونے کے خلاف، اسی طرح مال حرام ہے، ویلنٹائنز ڈے ہے، اس طرح کی بری رسومات ہیں، ان سب کے خلاف ہم کلام کرتے ہیں. پبلک میں جا کر، بازاروں میں جا کر، مارکیٹس میں جا کر، سڑکوں پر جا کر، مساجد میں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے اپنا لٹریچر بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے پر جب یہ انتخابات کا دور آتا ہے، کچھ اور بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جب انتخابات کا دور آتا ہے ملکی سطح پر تو اس موقع کی بھی تو کچھ منکرات ہیں نا، ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ انتخابی مہم میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. چنانچہ وہ ایک ہمارا سیورقہ جس کو ہم بروشر کہتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہی ہم نے رکھا ہے کہ انتخابی مہم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک رکھیے. ہمارا اصولی موقف اپنی جگہ، اصل مسئلہ اسلام کے غلبے کا، اس کے لیے انقلابی جد و جہد ہم پر لازم، اس کی ہم بات کرتے ہیں. البتہ نظام چلانے کے لیے اگر انتخابات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کا معاملہ رکھے، میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا، خدا واسطے کا بیر نہیں ہے، ہمیں اس ملک سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ کے نام پڑھ لیا، اس کی حفاظت ہمیں بھی مطلوب ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ امن، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. البتہ اللہ کے غضب کو دعوت تو نہ دینا. تو ہم نے ٹائٹل اس کا رکھا ہے انتخابی مہم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک رکھیے. اسی کے ذیل میں ایک حدیث مبارک رسول اللہ علیہ السلام کی مسلم شریف میں، آپ نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین نسو خیر خواہی کا نام ہے. پھر آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین وعامتہم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری. مسلمانوں کے ائمہ ہوں، اولاً حکمران پھر ذمہ دار. مسلمانوں کے ائمہ اول حکمران آئیں گے، باقی پھر ذمہ داران اس کے بعد. اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، تو یہ خیر خواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم خود بھی بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اب جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہے. بہرحال جتنے لوگ اس ملک میں بستے ہیں اکثر مسلمان ہیں، اور ہم سب اللہ کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم سب کو اس بات کا احساس بھی کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے. یہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہمیں اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، چاہے انفرادی طور پر میرے اور آپ کے معاملات ہوں یا اجتماعی طور پر ہمارے اور آپ کے معاملات ہوں. اس انتخابی مہم کے تعلق سے چند باتوں کی توجہ دلانا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے. نمبر 1، بہتان کا معاملہ، الزام تراشی کا معاملہ، اور یہ تو آرٹ سمجھا جاتا ہے نا، کس نے گلے پھاڑ کر کتنا دوسرے پر الزام تراشی کی، اور کتنی ٹرولنگ کا معاملہ ہوا، کتنی میمز بنائی گئیں، اور کتنا دوسرے کا مذاق اڑایا گیا، کتنا دوسرے کے کیمپ کے اندر آگ لگائی گئی، کتنا اپنے والوں کو خوش کر دیا دوسرے کی مخالفت کر کے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے سنن ابی داؤد کی روایت کہ جو کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ اس وقت تک اسے دوزخ میں جہنمیوں کے پیپ اور خون اور میل کچیل میں کھڑا رکھے گا جب تک وہ اپنے جرم کی سزا بھگت نہ لے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور الزام تراشی صرف انتخابی مہم کے دوران میں نہیں ہوتی، یہ تو عام طور پر بھی ہوتی ہے، خاندان میں بھی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہو جاتی ہے، آفس کے ماحول میں بھی ہو جاتی ہے، دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کسی کی آبرو سے کھیلنا، اور آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ حجت الوداع کا موقع، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے آج کا دن عرفات کا میدان، 9 ذوالحجہ کی حاضری اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ اور یہ سرزمین مقدس حرام ہے، اس کا احترام لازم ہے، ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو سے کھیلنا حرام ہے۔ اور ہم اس کو بڑا روٹین سمجھتے ہیں، مذاق بنا کے رکھا ہوا۔ تو چاہے وہ انتخابی مہم کے دوران میں الزام کا معاملہ، بہتان کا معاملہ، یا عموم کے انداز سے ہو، یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہ جو کسی مسلمان کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اسے دوزخ میں جہنمیوں کے پیپ اور خون اور میل کچیل میں کھڑا رکھے گا جب تک وہ اپنے جرم کی سزا بھگت نہ لے۔ ہم جہنم کو شاید بڑا لائٹ لیتے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ نمبر دو، چغل خوری۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی پوچھے نا، یہ 40 احادیث مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں یاد کرتے ہیں، بچپن سے ہمیں بھی یاد ہے لا یدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے جناب، پھوٹ ڈالنے کے لیے ادھر کا امیدوار، ادھر ادھر کا امیدوار، ادھر ادھر کی وکٹیں گرا دیں، ادھر کے پلرز گرا دیے، پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کرنا، لڑانے کی کوششیں کرنا، مروانے کی کوششیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، فائلیں کھلوانے کی باتیں کرنا، بیان دلوانے کی باتیں کرنا، انتظار کرنا یہ موقع ہے تو پھر اس کی بعد میں، یہ سارا کیا ہے؟ چغل خوری۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ اللہ کے بندوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، اور اس طرح وہ باہم دوستی رکھنے والوں کے درمیان دوری پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت، اور دوسری حدیث جو پڑھی گئی وہ صحیح مسلم کی ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات ہے کہ یہ صرف انتخابی مہم یا سیاسی کارکنوں یا سیاست دانوں یا ان کے لیڈرز کا معاملہ نہیں، یہ تو گھروں میں ہوتی ہیں، آفیسز میں ہوتی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتی ہیں، کریگس کے درمیان ہو جاتی، دینی لوگوں کے درمیان ہو جاتی، مسجدوں میں بیٹھ کر ہو جاتی، حالت اعتکاف میں بیٹھ کر ہو جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ میں نے اسی نے کہا تھا، یہ جن برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ صرف سیاست دانوں سے متعلق، یہ سیاسی کارکنوں سے متعلق فقط نہیں ہے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، البتہ ایک فضا بنی ہوئی ہے اور اس فضا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ نہیں ہو جاتا، کس طرح پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور کس طرح عزت پامال کی جاتی ہیں، کس طرح انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور کس طرح آبرو ریزی کی جاتی ہے، کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، کس طرح تذلیل کی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر تین، تانا زنی کرنا، تانے دینا۔ یہ تو یہ بھی ایک آرٹ ہو گیا ہے، تیش دلانا، غصہ دلانا، ابھارنا اس کی کسی حمیت کو، ہاں یہ تو عام سی بات ہے۔ اور سورہ حجرات کا مطالعہ کرتے، ہمارے یہاں منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ اس کا درس دیا۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمارے یہاں تو لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ مسلکی اعتبار سے لوگوں کے نام رکھ دیے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، آپ کو پتا ہوں گے، یہ حوصلہ ہے؟ اور ممبر پر بیٹھ کر، کبھی کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر، دینی بیانات کے اندر، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی گراوٹ۔ تو مسلکوں کی بنیاد پر ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، پھر سیاست کے میدان میں آ جائیں تو پھر اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ عیب لگانا، لان تان کرنا، برے نام رکھنا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارا، گھروں میں بھی، کاروبار کرنے والوں کے درمیان، رشتے داروں کے درمیان، کلیگس کے درمیان، دوستوں کے درمیان، میڈیا پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، وہ راتیں جو امت کی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزرنی چاہیے، سجدے میں گزرنی چاہیے، ان راتوں میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان اوقات میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی کا برا ہونا اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کی حق تحقیر کرے، آدمی کے برا ہونے کے لیے فقط یہ ایک ہی جرم کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھے، تحقیر کرنے پر اتر آئے۔ تو یہ تانے لگا کر کیا ہے؟ استہزاء کرنا، برا بھلا کہنا، برے نام رکھنا، فنی قسم کے نام اور کامنٹس دینا اس کے اوپر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر چار، جھوٹ بولنا، وہ تو بچے بھی سیکھ جاتے ہیں۔ باپ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کسی نے نوک کیا، باپ نے پہلے کہتے بیٹا کہہ دینا ابا گھر پر نہیں ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا نہیں ہے گھر پر، اتنا کانفیڈنس اس میں آ گیا ہے جھوٹ بولنے کا۔ اور اگر بھولا ہوگا تو ابو کہہ رہے کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ ہم لوگ خدا کی قسم مسکراتے ہیں جملوں پر، یہ بیڑا غرق کیا ہم نے اپنی نسلوں کا، جھوٹ سکھا کر باپ بھی جھوٹا، ماں بھی جھوٹی بن رہی ہے معاذ اللہ، اور کل یہ مسجد میں جا کے حدیث سنے گا کیا؟ چار علامات ہیں منافق کی۔ پہلی کیا؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، کل اسکول میں جا کے اسلامیات میں حدیث پڑھے گا تو باپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرا باپ کیا ہے؟ جھوٹا۔ میری ماں کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور ہم لوگ مسکراتے ہیں، اور یہ آرٹ ہو گیا ہے۔ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میرے بیٹے نے جھوٹ بول دیا، دوسرے کو نکال دیا گھر سے، بس ابا گھر پہ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باقی سیاست کے میدان میں آتے ہیں تو کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوتے ہیں، اور جناب اپنی اسٹیٹمنٹ بھی جمع کیا جاتا ہے، اپنے فائنینشلس کو بھی سبمٹ کیا جاتا ہے۔ سب کو ہی پتا ہے نا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ہے جھوٹ، ہے منافق کی علامت۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سچ خیر کی طرف لے جاتا ہے، خیر جنت لے جائے گا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ لیکن جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کہ بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگلی حدیث سنیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کو ایک بار کچھ مبتلائے عذاب لوگ دکھائے گئے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کی بانچھیں لوہے کے زنبور سے چیری جا رہی تھی، لوہے کے زنبور سے۔ آپ کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک جھوٹا شخص ہے جو ایسے بڑے بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا جو لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جایا کرتے تھے، بس قیامت کے دن تک اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا سے مراد یہ عذاب برزخ ہے۔ آج تو یہ موضوعات ہی ہمارے نہیں ہیں نا، آج کل تو یہ چیزیں ان نہیں ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں جھوٹے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ گھروں میں بھی ہوتا ہے جھوٹ کا معاملہ، جیسے کہ میں مثال دی، کاروبار میں بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم پیمنٹ کلا رہی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم اوریجنل دے رہا دو نمبر بیچ رہا ہوتا ہے، یہ تو روز کا معمول ہے۔ تو یہ سیاست کے میدان میں بھی جو لوگ اترتے ہیں ادھر بھی چلتا ہے۔ نہیں اتر نہیں کرنا چاہیے بھائی، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ انتخابی مہم کے دوران ہونا چاہیے، ابھی آگے ذکر اور آ رہا ہے جھوٹے وعدوں کا، نہ کسی سیاست دان کو نہ کسی تاجر کو کرنا چاہیے۔ اگلی بات تقریباً پانچویں، جھوٹے دعوے کرنا۔ سب کے منشور آگے جی، ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، ہم وہ۔ اب بھائی تم کرو گے کیسے بتاؤ ذرا؟ وہ مفتی مریب امام صاحب نے اچھی کلاس لی، وہ کہتے ہیں بھائی الیکشن کمیشن کو چاہیے سب کے دعووں کو نوٹ کر کے لکھے، ذرا ان کو بلائے، بتاؤ بھائی تم کہہ رہے ہو تنخواہیں اتنی کر دیں گے، 300 یونٹ تمہارا معاف کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ تمہارے ابا جان کہاں سے لے کر آئیں گے؟ بتاؤ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے، عجیب بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں کئی پیرایوں میں بات سمجھی جا سکتی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والے، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اور یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور ہم سب کو بھی پتا، یہ ساری باتیں سن کر ہم بھی مسکراتے ہیں نا، کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، الا ماشاء اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، یہ ہم پر اگر ان میں سے ایسے ہی لوگ مسلط ہوں گے تو وہ ہم ہی میں سے آئیں گے، اور وہ ہمارے کرتوت ہی ہم پر مسلط ہوں گے۔ رسول اللہ کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بھی ہیں، وہی تم پر مسلط ہوں گے۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد ایسے ناخلف حکمران آئیں گے جو ایسے دعوے کریں گے جن پر عمل نہیں کریں گے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جھوٹے حکمران کی طرف نہ تو نظر کرم فرمائے گا، نہ ہی اس سے بات کرے گا، نہ ہی اس کے گناہ کو معاف کرے گا، بلکہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بڑے بڑے دعوے لیکن جھوٹے۔ اگلا اسی کے تسلسل میں ہے، دعوے کرنا، وہ بھی بلند و بانگ قسم کے دعوے کرنا۔ اور ہم، یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی چلتا ہے، وی کین ڈو دس، وی ہیو ڈن دس، وی کین، نہ بڑا پیارا جملہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا، بڑا پیارا جملہ، فرماتے ہیں کہ اسلام خود اعتمادی نہیں، خدا اعتمادی سکھاتا ہے۔ بہت پیارا جملہ ہے، خود اعتمادی نہیں، میں، نہ خدا اعتمادی۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کو بھی ایک خطاب فرما کر ہم سب کو توجہ دلا دی گئی، کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہہ دیا کرو، انشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ وہ ہوا تھا ایک دفعہ ورلڈ کپ پاکستان جیت گیا، اس کے بعد ٹکا گیا، انہوں نے ساری ایڈورٹیزمنٹ کی، انشاءاللہ نہیں کہا، اور جب ہار گئے تو کہا، دیکھا تم لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، پھر اس کے بعد اگلے ورلڈ کپ کے اندر دوبارہ انشاءاللہ کہنا شروع کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں بھائی، اللہ پر یقین کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کرنا ان معاملات کو۔ سنے ایک اور حدیث، موجب اوسط میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے کمال ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر بات یعنی کام میں انشاءاللہ کہے۔ یہ اظہار کرتے کہ مالک میں بے بس ہوں، تو علی کل شئ قدیر ہے، مالک مجھ میں کچھ نہیں، کل طاقت تیرے پاس ہے، انک علی کل شئ قدیر والی بات ہے، بیدک الخیر والی بات ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد والی بات ہے۔ اب کتنی مرتبہ ہم یہ سنتے ہیں بھائی، ہاں کبھی کبھی اسلامک ٹچ آتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کبھی آتا ہے، کبھی لانا پڑتا ہے، اور کبھی لایا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں سے مخاطبت ہو رہی ہے، کل تمہارے اوپر اعتراض نہ اٹھ جائے تو لے کر آؤ۔ وہ دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے، کون محض اسلامک ٹچ دینے کے لیے کچھ باتیں کر رہا ہے، اور کون واقعتاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بات کر رہا ہے۔ وہ تو ہم کسی کے دل میں جھانک کر فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے گی۔ یہ باتیں ہو گئی جناب کچھ تقریباً چھ۔ ساتویں بات، عہد شکنی کا معاملہ، وعدے کو توڑنا۔ وعدہ توڑنا بھی کیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے۔ ہاں، انہیں سیاست دانوں میں سے کسی نے کہا تھا، بھائی وہ میثاق کیا تھا ہم نے، کوئی وحی تھوڑی تھی، سبحان اللہ۔ ویسے ضمن لفظ میثاق قرآن پاک کا بڑا قیمتی لفظ ہے، اللہ نے میثاق پیغمبروں سے بھی لیا تھا، لفظ تو وہاں سے لاتے ہیں، تعبیر اپنی کر کے پھر کہتے ہیں کوئی وحی تھوڑی تھی۔ تو کہہ لو، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو پوچھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، منافق کی چار علامات، بخاری میں 3 اور مسلم شریف میں 4، ایک یہ بھی کہ جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، مسند احمد کی روایت، لا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ پورے دین کو وعدے سے جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طریقے پر آٹھویں بات، مدا سرائی کی خواہش رکھنا، تعریفوں کی خواہش رکھنا۔ جی، یا تو جناب کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ بھی کچھ ہو تو بھی پیش کیا جائے، اور خوب جو ہے وہ اپنی تعریف کی جو ہے وہ چاہی جائے، اور اگر تعریف میں کہیں کمی ہو جائے تو اسٹیج سے ڈانٹا بھی جائے، تو ہم نے صحیح طرح میری تعریف نہیں کی۔ ضمناً ایک بات ہے، مفتی نظام الدین شامدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں جہاں میری رہائش ہے، ان سے کافی دروس قرآن میں استفادہ رہا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو میں شاید کالج لائف میں تھا، غالباً تقریباً کالج لائف تھی، تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ہاتھ آیا، کسی حضرت کا تعارف لکھا ہوا تھا 4 لائنوں میں۔ اب وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، تو میں ان سے ملا درس کے بعد، میں نے کہا حضرت یہ سمجھ نہیں آ رہا کتابچہ کیا ہے، یہ اتنے لمبے چوڑے، شیخ العرب والعجم، شیخ قل، پتہ نہیں کیا کچھ۔ کہا بیٹا بات یہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ بیٹا بات یہ ہے کہ پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے ہی کہتے نا، اور جو ذرا بے ادب ہو جاتے ہو کہتے ابوبکر نے یہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر اتنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امیر المؤمنین، خلیفہ اول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک لائن سے بھی کم ہے نا میکسیمم، اگر اتنے کہتے ہیں میکسیمم۔ کہا بیٹا پہلے اعمال بہت تھے، نام چھوٹے چھوٹے تھے، اب اعمال تو ہے نہیں، تو پھر یہ لمبے چوڑے نام بھی ہوں گے، یہ لمبے چوڑے سپاس نامے بھی ہوں گے، یہ لمبے چوڑے انٹروڈکشنز بھی ہوں گے، یہ لمبے چوڑے تعارف بھی ہوں گے، یہ تو کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. سنیے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب تعریف کرنے والے تم سے ملے تو ان کے منہ میں خاک بھر دو، روکو مراد ہے، وہ تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. اور ضمن ایک بات بڑی پیاری، اللہ کے رسول نے ہم سب کے لیے ایک ایک نقطے پر تربیت فرمائی. کیا دعائیں حضور نے سکھائیں؟ میری آپ کی ہمارے سامنے کوئی تعریف کر دے، اول تو روکیں. ہاں کہیں کوئی خطاب کسی نے کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، کوئی لیکچر دینا ہے تو آڈینس کے سامنے تعارف آ جائے ایک حد تک ٹھیک، مگر ہم خود سے نہ چاہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں، لیکن اگر کوئی تعریف کر دے، اللہم لا تواخذنی بما یقولون، اللہ جو یہ کہہ رہے نا اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ مجھے بخش دے جو یہ جانتے نہیں ہیں، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ گمان میرے بارے میں کر رہے ہیں. بڑے گہرے جملے حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ جو یہ تعریفیں کر رہے ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا. اللہ یہ جو نہیں جانتے تو نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ تو نے پردہ رکھا ہوا ہے، جو یہ نہیں جانتے اس پر اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ یہ جو میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں تو مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے. یہ حضور نے ہمیں سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوی بات، شہرت پسندی اسی کے تسلسل میں ہے. اپنی تعریفیں کروانے کا شوق، اور اب تو بڑے بڑے دعوے کرنے کا شوق، اور پورے پورے اخبار بڑے بھرے ہوئے، پورا پورا شہر سجا ہوا بھرا ہوا، ہم یہ ہم وہ ہم فلاں ہم فلاں، اور بہت سے معاملات ایسے کچھ کیا بھی نہ ہو. قرآن حکیم میں اہل کتاب کا ذکر آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 188 میں، اور اللہ تعالیٰ یہود کے تعلق سے اور ان کے علماء کے تعلق سے کہتا ہے کہ چاہتے کیا ہیں، اَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ان باتوں پر ان کی تعریف کی جائے جو اعمال انہوں نے انجام بھی نہیں دیے. یہ تو اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہود کا بالفعل بالخصوص، اور فرمایا جا رہا ہے ایسے لوگ جہنم سے محفوظ ہیں، سمجھیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرنا کچھ نہیں ہے، کیا ذرا کچھ نہیں ہے، لیکن تعریفیں کروانے کا بڑا شوق ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع الکبیر میں حدیث ہے، جو نیکی کے کسی کام پر اپنی تعریف چاہے گا تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع گوا دیا اور اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا. خود سے نہ چاہے، وہ تو اللہ دلوں میں ڈال دے تو اللہ کی نعمت ہے، بندہ خود چاہے کہ میری تعریفیں کی جائیں، میرے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں، یہ دین میں پسندیدہ بات نہیں ہے. اور اسی ضمن میں دسویں بات وہ ہے ریاکاری کا معاملہ، دکھاوے کا معاملہ. یہ بھی صرف انتخابی مہم سے متعلق نہیں ہے، فقط سیاسی کارکنان یا سیاست دانوں سے متعلق نہیں، ہم سب کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ دکھاوے سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اصل مسئلہ سارا یہی ہے بھائی، کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے اصل مسئلہ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے. ورنہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، روز قیامت اللہ جب اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جا کر اجر مانگو جنہیں تم دنیا میں اپنے نیک کام دکھائے کرتے تھے. دنیا والوں کے لیے کہتا، جاؤ ان سے مانگو، کچھ نہیں آج تمہارے لیے. اور مشہور روایت جو صحیح مسلم کی ہے، بارہا دروس قرآنی میں پیش کی گئی، آیت البر کا درس ہوتا ہے ہمارے یہاں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 جو منتخب نصاب میں بھی شامل اور نیکی کا جامع تصور وہاں پر بیان ہو، اس کے مطالعے میں بھی وہ حدیث آتی ہے. تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوگا، شہید، عالم، سخی. چوٹی کے تین اعمال، جان دے دی، دین سیکھا سکھایا، اور مال خرچ کیا. اللہ پوچھے گا کیا کیا، اللہ یہ کیا، اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، جان دی تاکہ تمہاری بہادری کے چرچے ہوں، دین سیکھا تاکہ تمہیں علامہ اور نہ جانے کیا کچھ کہا جائے، لوگوں سے تعریف چاہتے تھے، مال خرچ کیا تاکہ تمہارے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں، تعریف ہی کیے جائیں، ہو گیا دنیا میں، آج کچھ نہیں، تینوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ کے حوالے کیا جائے گا. یہ ریاکاری شو آف کرنے والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اسی میں آخری بات ہے، ہے ذرا کڑوی بات، خود سے عہدے کی طلب اور حکومت کی طلب اور اختیار کی طلب اور اقتدار کی طلب، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان قریب تم لوگ حکومت کی حرص کرنے لگو گے اور ایسی حکومت قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی. خود سے چاہنا میں. اور اگلا جملہ بڑا دلچسپ بھی اور بڑا گہرا بھی ہے، پس دودھ پینا تو بہت عمدہ ہے لیکن دودھ کا چھوڑانا بہت ہی برا ہوتا ہے. اثر تک سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی جمعہ ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم یہ عہدہ نہ تو یہ ذمہ داری یہ عہدہ نہ تو اس کو دیتے ہیں جو اس کی طلب کرے اور نہ ہی اسے دیں گے جو اس کی لالچ رکھتا ہو. خود سے طلب کرنے والے کو حضور نے فرمایا ہم نہیں دیں گے. البتہ آپ نے فرمایا مانگے بغیر حکومت مل جائے تو اس پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, لیکن مانگنے کی حکومت پر اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. خود سے چاہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے دین میں. ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آیا کرتی ہے. تو بھائی جتنے ہمارے سیاستدان یا ہمارے سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے, الیکشن لڑیے, آپ الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کیجئے. عوام ووٹ دینا چاہیں وہ دیں, مگر اللہ کو ناراض تو نہ کریں, اللہ کے احکامات تو نہ توڑیں. آج کل بڑا ایک اچھا میسج چل رہا ہے, بھائی الیکشن چلے جائیں گے مگر دوستیاں برقرار رہیں گی, رہنی چاہیے, تعلقات برقرار رہیں گے, رہنے چاہیے. آج دوستیاں بھی نفرتوں میں بدل گئیں, رشتے داریاں بھی نفرتوں میں بدل گئیں, مار کٹائی گھروں میں شروع ہو گئی. بھائی الیکشن چلے جائیں گے, ہم رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح الیکشن چلے جائیں گے, اس سے پہلے اس کے بعد ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. تو اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے خدا را ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے ہم بچانے کی کوشش کریں. دو مختصر باتیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی سیاسی امور پر بھی. 71 کے معاملات کے دنوں میں ان کے کچھ تبصرے, اس تعلق سے کچھ تبصرے ہیں, اس کا ایک حصہ میں جنرلائز کر کے آپ کے سامنے رکھوں. اس وقت مملکت خداداد بہت طرح کے خطروں میں گری ہوئی. ایک طرف بلوچستان کا معاملہ, راکٹ چل پڑے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, دہشت گردی پھر سر چڑھ کر بول رہی ہے وہاں پر. اور اسی طریقے پر آپ دیکھیں کہ کچھ اور علاقوں کے اندر, کے پی میں, کراچی میں کچھ مقامات پر بعض لوگوں کی لاشیں گر گئیں. دوسری طرف دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے بگڑ رہے ہیں. ادھر ہندوستان کو دیکھیں تو وہ ہندو تھرا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے مودی کا. امریکہ کی بدماشیاں ہیں, پاکستان کو بیٹھنے تو نہیں دے گا. کہاں ہمارا رول وہ فلسطین اور مستقبل کی باتیں کریں اور کہاں جس وقت مملکت کو بچانے کی بات. ریاستی ادارے اور عوام کے اندر اعتماد کی فضا نہیں, ایک پیش پر نہیں ہے, نفرتیں ہیں, بغض اور اعناد پیدا ہو گیا ہے. دوسری طرف کوئی بظاہر ہمیں صورتحال سنورتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. سیاست دانوں کے بھی اکثر کے معاملات, ہمارا تو دل کھڑتا ہے نا کہ سود کے خاتمے کے بارے میں کوئی سیریس نہیں ہے, سیدھی سی بات. اسی طریقے پر LGBT کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے سارے آگے صف میں کھڑے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ٹرانسجینڈر کے معاملات کو آگے چلائیں گے. ادھر بھی کوئی امید ہمیں دکھائی نہیں دیتی. دینی سیاسی جماعتوں سے بھی ہم یہ دسبستہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را انتخابی سیاست کے بجائے انقلابی تحریک کی طرف آنے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت تو بڑی صورتحال دیگرگو ہیں. معاشی حالات ہمارے سامنے, چھوٹا سا لالی پاپ دیا پیٹرول کم کرنے کا, 13-14 روپے پھر بڑھا دیا ہمارے اوپر. انڈیکس ہمارے کیا بتا رہے, سٹیٹس ہمارے کیا بتا رہے, ہم سب کو پتا ہے. کیا کرے آخر, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کوئی صورت نہیں اس کے سوا کہ میں آپ ہم میں سے ہر بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کرے, اپنی ذات پر تو دین کو قائم کرے, اپنے گھر میں تو دین کو قائم کرے. اور جو اللہ سے وعدے ہم نے کیے تھے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے, میرے باپ دادا چھوڑ کر آئے تھے ہندوستان, اور مودی کا گجرات چھوڑ کر آئے تھے, جائیدادیں وہاں پر چھوڑ کر آئے, رشتے داروں کو چھوڑ کر آئے تھے تاکہ خطہ زمین ملے جہاں اللہ تیرے دین پر عمل کر سکے. اے خاص آئے خاصان اور رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے. کہیں نہیں سدھریں گے ہمارے حالات, ہم الٹے لٹک جائیں, نہیں سدھریں گے ہمارے حالات جب تک کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ ٹھیک نہ کریں. اور وہ ایک لفظ میں ہے توبہ. اور توبہ اجتماعی کیا ہے, جس مقصد کے لیے دین کو لیا تھا وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد. جب تک اس طرح پیش قدمی نہیں ہوگی ہمارے معاملات نہیں سنوریں گے. یہ ہماری اصل دعوت ہے جس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے, ہمارے دلوں کو ہمارے حکمراں ہوں, مقتدر طبقات ہوں, ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت کی طرف پھیر دے, نفرت اللہ تعالیٰ دور کر دے. یہ دہشت گردی پھر شروع ہو گیا سلسلہ, اس کا غور کرنا چاہیے. اگر ریاستی ادار اور عوام ایک پیج پر نہیں آئیں گے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ادھر بھارت کی دشمنی, امریکہ کی دشمنی پیچھے ہمارے پڑے ہوئے ہمارے گویا کے پیچھے, اگر ہم میں اتحاد نہیں اور ہم کمیٹڈ نہیں ہوں گے اللہ کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا؟ صحیح معنی میں اصل بات ہے کہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.